جمعہ 25 مئی کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ سابق چیئرمین سینٹ سینیٹر رضا ربانی نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو را کے سابق سربراہ کے ساتھ مشترکہ کتاب کی اشاعت پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا، مگر سینئر تجزیہ کار نے کہا،
انڈیا پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر اس میں کچھ بھی روشنی ڈالی جائے تو فائدہ ہی فائدہ، نقصان نہیں ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ سینٹ کے سابق چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی انڈین خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کے اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
آج سینٹ کے اجلاس میں نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے کہا کہ اگر یہ کتاب کسی سیویلین یا پاکستانی سیاستدان نے اپنے بھارتی منصب کے ساتھ مل کر لکھی ہوتی تو آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ کتاب لکھنے والے سیاستدان پر نہ صرف غداری کے فتوے لگ رہے ہوتے بلکہ اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کا نہ رکنے والا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا۔ سینٹ کے چیئرمین نے وزیر دفاع سے اس بارے میں جواب طلب کیا ہے، اس کے علاوہ وزارت خارجہ سے بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔
فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں جمعیت علماء اسلام فے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے اراکین نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اس موقع پر کہا،
آج کے تاریخی دن پر میں پوری قوم خصوصاً فاٹا کے غیور عوام کو مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں قومی دہارے میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سینٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فاٹا کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کیے، جس پر پورا سینٹ اور تمام ممبران قابل تحسین ہیں۔
افغانستان کے لیے امریکی حکومت کے نگراں ادارے سیگار کا کہنا ہے کہ افغانستان کے کمزور حصوں کو مستحکم کرنے کی کوشش میں واشنگٹن نے کئی ارب ڈالر ضائع کیے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات سنیے فاران رفیع سے۔
سیگار کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں چند جگہوں پر امریکی حکومت کے اقدامات نے فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا ہے۔ اپنی ایک تازہ رپورٹ میں اسپیشل انسپکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کا کہنا ہے کہ سن 2001 میں افغانستان پر حملے کے بعد سے امریکی حکومت نے اپنے لیے غیر حقیقی اہداف مقرر کیے اور افغانستان کی تعمیر نو اور اصلاحات کے لیے اپنی صلاحیتوں سے متعلق بڑھ چڑھ کے اندازے قائم کیے۔ سیگار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فوج نے امدادی تنظیموں پر ایسے علاقوں میں اسکولوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر پر زور ڈالا جہاں طالبان کے ساتھ لڑائی جاری تھی۔
افغانستان میں امریکی فوج کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق ہلمند کے ضلع موسیٰ موسیٰ قلعہ میں امریکی فوج نے اہم طالبان اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی حملے کا اہداف اہم طالبان رہنما تھے جو سیکیورٹی فورسز پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کی جانب سے مثبت اور گرم جوشی پر مبنی پیغام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ 12 جون کو ملاقات اب بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل شمالی کوریا نے کہا تھا کہ ملک کے سربراہ کم جونگ اون کسی بھی وقت اور کسی بھی صورت میں امریکی صدر سے ملاقات کرنے کو تیار ہیں۔ احوال بتا رہے ہیں طاہر عمران۔
شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کم یی گوان نے امریکی صدر کی جانب سے دونوں ممالک کے سربراہان کی ملاقات منسوخ کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عالمی خواہشات کے مطابق نہیں تھا اور کم جونگ ان نے اس ملاقات کے لیے بہت کوششیں کی اور شمالی کوریا اب بھی اس مسئلے کے حل کا خواہش مند ہے، جب بھی اور جیسے بھی ممکن ہو۔
ملائیشیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے سابق وزیراعظم نجیب رزاق کے گھروں سے تقریباً 2.90 کروڑ برآمد کیے ہیں اور اس رقم کی گنتی میں بینک کے عملے کے 22 اہلکاروں کو 3 دن لگے۔ برآمد ہونے والی رقم 26 مختلف ممالک کی کرنسی پر مشتمل تھی۔ ہالی ووڈ کے پروڈیوسر ہاروی وائنسٹائن پر جنسی اسکینڈلز اور الزامات کے بعد آج انہوں نے نیو یارک میں گرفتاری پیش کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنسی جرائم کے حوالے سے تحقیقات کے دوران وہ پولیس کو مطلوب تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق انہیں اداکارہ لوسیا ایون کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے کا سامنا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ وہ باقی لوگوں کے الزامات کا بھی سامنا کریں گے یا نہیں۔ ان پر لگائے گئے الزامات کے بعد انٹرنیٹ پر می ٹو مہم کا بھی آغاز ہوا تھا۔ انڈیا کی حکومت نے ملک میں بڑھتے ہوئے جنسی کرائم کے باعث جنسی جرائم میں ملوث مجرموں کی فہرست بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسی فہرست مرتب کرنے والا انڈیا دنیا کا 9واں ملک ہوگا۔ خبر کی تفصیل سنیے عابد حسین سے۔
انڈین حکومت کی جانب سے جنسی مجرموں کی فہرست کا کام وزارت داخلہ کے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے حوالے کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق فہرست میں شامل افراد کے بائیو میٹرک ریکارڈز، ان کے ڈی این اے، اسکول، کالج، نوکری اور گھر کا پتہ بھی درج ہوگا، جبکہ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے مرتکب افراد کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہوں گے۔ فہرست کی تیاری کی کابینہ سے منظوری کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اس پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس میں سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابھی بھی کم جونگ ان سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے شمالی کوریا کے سربراہ سے ملاقات کے امکان کو ختم کر دیا تھا۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے بی بی سی ڈاٹ کام پر۔ لیکن اس وقت سیربین کی بڑی خبر، پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے سابق چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے بھارتی خفیہ ادارے کے را کے سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کے اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل سابق آئی ایس آئی چیفز اسد درانی اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ اے ایس دولت کی مشترکہ کتاب دی اسپائی کرونیکلز را آئی ایس آئی اینڈ دی ایلیوژن آف پیس کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اس بارے میں تفصیل سنیے اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج سینٹ کے اجلاس میں نقطۂ اعتراض پر بات کرتے ہوئے حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی نے کہا کہ اگر یہ کتاب کسی سیولین یا پاکستانی سیاست دان نے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ مل کر لکھی ہوتی تو آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ کتاب لکھنے والے سیاست دان پر نہ صرف غداری کے فتوے لگ رہے ہوتے بلکہ اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کا نہ رکنے والا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف بھارت اور پاکستان کے تعلقات خراب ترین سطح پر ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک ایسی کتاب کی رونمائی دیکھ رہے ہیں جو دونوں ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان نے لکھی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے اپنے ادارے یا وفاقی حکومت سے اس بات کی اجازت لی تھی کہ وہ اپنے بھارتی منصب کے ساتھ مل کر کتاب لکھ رہے ہیں۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ اگر آئی ایس آئی کے سابق سربراہ نے اجازت لینا ضروری نہیں سمجھا تو کیا انہوں نے اس کتاب کے بارے میں وفاقی حکومت یا وزارت دفاع کو آگاہ کیا تھا؟ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کے استفسار پر وزیر قانون محمود بشیر ورق کا کہنا تھا کہ انہیں اس کتاب کی اشاعت کے بارے میں مصنف کی طرف سے حکومت سے اجازت لینے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ سینٹ کے چیئرمین نے وزارت دفاع سے اس بارے میں جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ وزارت خارجہ سے بھی اس کتاب کے بارے میں رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ دوسری طرف سابق وزیراعظم اور حکمراں جماعت کے قائد میاں نواز شریف نے فوج کے سابق جرنیل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی طرف سے لکھی گئی کتاب پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعے کے روز احتساب عدالت میں میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ اگر ممبئی حملوں سے متعلق ان کی طرف سے دیے گئے انٹرویو پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے تو پھر ایک ریٹائرڈ جنرل کی کتاب پر کیوں اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا؟ سابق وزیراعظم نے کہا کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو ملکی تاریخ میں اہمیت رکھنے والے تمام واقعات کا جائزہ لے کر حقائق کو سامنے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج کمیشن نہ بنا تو مستقبل قریب میں ضرور بنے گا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ کمیشن بلوچستان میں منتخب حکومت کا تختہ الٹانے اور سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات کا بھی جائزہ لے۔ واضح رہے کہ فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی سن 1990 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف عوامی جمہوری اتحاد کی تشکیل کے مقدمے میں بھی ملوث ہیں، جس میں انہوں نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سمیت دیگر سیاست دانوں کو لاکھوں روپے دینے کا اعتراف کیا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
دی اسپائی کرونیکلز را آئی ایس آئی اینڈ ایلوژن آف پیس، اس کتاب میں اہم باتیں کیا ہیں؟ اس کا جائزہ لیا ہے ہمارے ساتھی عابد حسین نے۔
تقریباً 350 صفحات پر مبنی اس کتاب کے چند دلچسپ نکات میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ کیا پاکستانی وزیر اعظم آئی ایس آئی سے خوفزدہ ہوتے ہیں؟ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی نے کہا،
پاکستانی وزراء اعظم آئی ایس آئی پر بھروسہ نہیں کرتے۔
انہوں نے مزید کہا،
ملکی سلامتی کے اہم معاملات پر آئی ایس آئی خود فیصلے لیتی ہے اور ہمیں اس کے لیے فوج یا حکومت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
آئی ایس آئی اور انڈیا میں اس کی شہرت کے بارے میں را کے سربراہ امرجیت سنگھ دولت کہتے ہیں،
اگر آئی ایس آئی اتنی مؤثر تنظیم نہ ہوتی تو ہر روز انڈیا میں اس پر الزام نہیں لگ رہا ہوتا۔ جب انڈیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کا الزام آئی ایس آئی پر لگتا ہے۔ یہ دنیا بھر کی تمام خفیہ ایجنسیوں میں سب سے دلچسپ ایجنسی ہے۔ مجھ سے ماضی میں ایک پاکستانی ٹی وی چینل نے آئی ایس آئی کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ اگر میں اس کا سربراہ بن جاؤں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔
آئی ایس آئی یا را، ان دونوں میں بہتر کون؟ اس سوال پر اسد درانی کہتے ہیں،
10 سال قبل ایک ویب سائٹ پر مختلف فہرستیں سامنے آئیں جن میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں کی فہرست میں آئی ایس آئی پہلے نمبر پر تھی۔
اسی بارے میں بات کرتے ہوئے اے ایس دولت کہتے ہیں،
را کا قیام آئی ایس آئی سے تقریباً 20 سال بعد آیا اور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ دونوں تنظیموں کا موازنہ کیا جائے۔ را اور انڈین اداروں نے کئی ایسے کام کیے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔
اسد درانی نے بھی اسی بات کی تائید کی اور کہا،
ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نمبر کون سا ہو، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا کام مؤثر طریقے سے کریں اور خاموش رہیں، جیسے انڈیا والوں نے مکتی بھانی کے ساتھ کیا تھا۔ آئی ایس آئی کی ایک اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج تک کسی جاسوس نے اپنی ہمدردیاں نہیں بدلیں اور نہ ہی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔
آئی ایس آئی اور را کی بڑی ناکامیاں کیا ہیں؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اے ایس دولت کہتے ہیں،
آئی ایس آئی کے جاسوس کو نہ گرفتار کرنا نہ اس کی ہمدردیاں تبدیل کرانا را کی بڑی ناکامیوں میں سے ہے۔
دوسری جانب اسد درانی نے آئی ایس آئی کی ناکامیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
جب کشمیر کا مسئلہ شروع ہوا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس قدر سنجیدہ اور طویل معاملہ بن جائے گا۔ یہ سب چیزیں جب شروع ہوتی ہیں تو وہ 6 ماہ سال بھر چلتی ہیں، لیکن جب وہ لمبی ہو گئی تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا اور کشمیری بغاوت پر ہمارا کنٹرول اتنا کامیاب نہیں رہا۔
انڈین نیوی کے اہلکار کلبھوشن جادھو کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایس دولت کہتے ہیں،
آپ اپنی بحریہ کے کسی سینئر افسر کو کیسے کھلے عام بلوچستان یا چمن بھیج سکتے ہیں؟ وہ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ جاسوس کا پکڑے جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی وضاحت دی گئی ہے۔ اس معاملے میں آئی ایس آئی کی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جاسوس کو فورن ٹی وی کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ویسے ہی تھا جب کارگل کی جنگ میں ہم نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل مشرف اور جنرل عزیز کی گفتگو ریکارڈ کی اور سامنے لے آئے۔
اس کے علاوہ اس کتاب میں حافظ سعید، کارگل کی جنگ، اسامہ بن لادن کی پاکستان میں ہلاکت اور شکیل آفریدی کے بارے میں بھی دلچسپ باتیں کی گئی ہیں۔
عابد حسین بتا رہے تھے چیدہ نکات کتاب دی اسپائی کرونیکلز را آئی ایس آئی اینڈ ایلوژن آف پیس۔ اس کتاب پر اب کافی بحث ہو رہی سوشل میڈیا پہ بھی، اور یہاں تک کہ وزیر اعظم نواز شریف نے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کی بھی بات کی ہے، حالانکہ اسی کتاب میں جنرل اسد درانی نے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ میں نے لاہور میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے پوچھا کہ اس کتاب میں نیا کیا ہے جو اب تک معلوم نہ تھا۔
نئی پتہ نہیں ہے یا نہیں، باتیں تو شاید پرانی ہی ہوں گی، لیکن یہ عمل نیا ہے اور اس پہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کا تبصرہ عجیب و غریب ہے کہ دیکھیں اگر کوئی سویلین یا پولیٹیشن ایسی کتاب لکھ دیتا تو اس پہ غداری کا چارج لگ جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی لٹریچر ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے بارے میں یا معاملات کے بارے میں، اس میں اس کتاب کا اضافہ ایک صحت مند رجوع ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دو را اور آئی ایس آئی چیفز اگر ایک انٹرمیڈیری رائٹر اور جرنلسٹ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس میں خرابی کیا ہے، بری بات کیا ہے؟
اچھا، انہی دونوں میں کیا یہ راشد صاحب، انہی دونوں کی ملاقات بڑے کھلے عام بھی ہوئی ہے کئی مرتبہ، اور اس کے علاوہ یہ کہ لندن اسکول آف اکنامکس میں جو صحافی تھے ہمارے دوست عامر غوری، انہوں نے ایک سیمینار بھی کرایا تھا، اس میں دونوں نے اکٹھا شرکت بھی کی تھی، تو اس میں نئی چیز تو نہیں ہے کوئی؟
جی، نئی چیز اس طرح نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ انٹریکشن آپ نے جس کا ذکر کیا یہ واحد نہیں تھی، یہ ہوتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً، اور بالخصوص جب ریٹائر ہو جاتے ہیں ایسے لوگ تو وہ زیادہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں، حدود میں رہتے ہوئے آزاد محسوس کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں کھل کے۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں ہوتا رہے گا، کیونکہ اگر ہم نے سمجھنا ہے کہ اندرونی معاملات کیا ہیں جس طریقے سے یہ تعلقات انڈیا پاکستان کے اور بالخصوص انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک دوسرے کے ان کے کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اور بہت سے اس میں میرا خیال ہے اس کتاب میں ہمیں ملیں گے، پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا، بہت کچھ ملے گا، مواد ملے گا، کچھ سچ ملے گا، کچھ سوال اٹھیں گے، کچھ جواب ملیں گے، تو یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اس پہ، بالکل اس کو کہتے ہیں نا آف دا ٹریک ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی.
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات ایک کسی منصوبے کے تحت ایک ٹریکٹو ڈپلومیسی کا حصہ ہو سکتی ہے؟
یہ ہو سکتی ہے اور اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. ویسے میں کنسپریسی تھیری کے بہت خلاف ہوں، آپ کو پتا ہے، اس لیے میں کوئی کنسپریسی تھیری نہیں جھاڑنا چاہتا. میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ بظاہر دو اہم لوگ جو اتنے بڑے عہدوں پہ فائز رہے اور جن کا ڈائریکٹ تعلق رہا اس رشتے میں، رشتے کو یا تو استوار کرنے میں یا خراب کرنے میں، اگر وہ مل بیٹھ کر اپنے خیالات کا اظہار کتابی شکل میں کرتے ہیں تو بھائی میں تو ویلکم کرتا ہوں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اور ہونا چاہیے، نہ کہ اعتراض.
اچھا جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے مطالبہ کیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے اور اسے جنرل اسد درانی سے باس پوس کی جائے. کیا یہ اسی نوعیت کا ان کا انکشاف ہے جنرل اسد درانی کا، جیسا کہ الزام میاں نواز شریف پر لگا تھا کہ انہوں نے بھی کوئی انکشاف کر دیا؟
دیکھیں اب یہ قیاس کے مترادف ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے نواز شریف نے اگر یہ ڈیمانڈ کیا ہے اور رضا ربانی نے سینٹ میں کہہ دیا کہ اگر ہم جیسا کوئی ایسی کتاب لکھتا تو غداری کا مقدمہ بن جاتا، یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ میرا خیال ہے ہماری غیر صحت مندانہ سیاست اور مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں. انڈیا پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر اس میں کچھ بھی روشنی ڈالی جائے یا آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے.
اچھا کیا حال ہی میں کسی بھی سیاستدان پہ غداری کا مقدمہ بنا ہے؟
دیکھیے ڈیمانڈ تو آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، فلاں پہ بھی کر دیں، فلاں پہ بھی کر دیں. ابھی نواز شریف صاحب کے خلاف جب انہوں نے انٹرویو دیا ڈان میں، تو آپ نے سنا کہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے.
دیکھیں مطالبات اپنی جگہ پر ہیں کیونکہ ظاہر ہے انتخابی ماحول ہے اور انتخابی ماحول میں ہر ایک پر غداری کا الزام لگتا ہے، لیکن کیا باقاعدہ کاروائی آرٹیکل 6 کے تحت یا ٹریزن یا سیکریسی ایکٹ کے تحت کسی پر کوئی مقدمہ بنا ہے ابھی تک؟ ابھی حال میں
سیکریسی ایکٹ کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آرٹیکل 6 کے بارے میں میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ کسی سیاستدان پہ ایسا مقدمہ آج تک نہیں بنا، بلکہ جو ایک مقدمہ بنا ہے مشرف صاحب پہ وہ بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا.
یہ تھے لاہور سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان. یہ کتاب دی اسپائی کرونیکلز را آئی ایس آئی اینڈ دا ایلوژن آف پیس، جس پر ساری شور مچا ہوا ہے، چند دن پہلے اس کی دہلی میں تقریب رونمائی ہوئی تھی. اس تقریب میں بھارت کی سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور روزنامہ دی ہندو کے ڈپلومیٹک ایڈیٹر سہاسنی حیدر بھی موجود تھیں. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کتاب پر اتنا شور کیوں مچا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟
شور اس لیے مچا ہوا ہے کیونکہ ایک تو لوگ شاید امریکہ یو کے میں جو اسپائز ہوتے ہیں، اسپائی ماسٹرز ہوتے ہیں، ان کی کتابیں تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان میں ہم نے یہ بہت کم ہی دیکھا ہے کہ آئی ایس آئی اور را کے اور بلکہ ان کے چیف کوئی کتاب لکھیں. تو آئی تھنک ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو یہ دونوں چیز کہہ رہے ہیں اپنے کتاب میں، تو تھوڑا شک ہے کہ شاید اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف دونوں بات کر رہے ہیں، اور کہ یہ انہوں نے شاید بائی ٹاکنگ اباؤٹ پیس اونلی یہ بھول رہے ہیں کہ یہ خود مطلب سیکیورٹی ایجنسیز کے چیف رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے کتاب بھی پڑھی ہے، میں ان کے لانچ پہ بھی گئی تھی مجھے نہیں لگتا ہے اس کتاب میں ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے کنٹروورسی ہونی چاہیے.
اچھا, کوئی اس کتاب میں کوئی نئی چیز آئی ہے, کوئی نیا راز سامنے آیا ہے؟
راز تو نہیں ہے, نظریہ ہے. اور یہ پہلی بار نہیں کہہ رہے ہیں شاید, لیکن ایک کتاب میں کہہ رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل دلت نے کہا ہے مشرف کے بارے میں, جو انڈیا میں زیادہ تر ایک ہیٹ فگر رہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو انڈیا کے لیے اچھے تھے. یا اگر اسد درانی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالکل مطلب شور ہیں کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے دیکھ ریکھ میں تھے, ان کو نالج تھی کہ وہ وہاں پر تھے, اور فائنلی ان کو جب امریکنز نے ان کو مارا تھا تو امریکنز کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی تھی. اب یہ اگر اس طرح کی چیزیں اگر کوئی عام آدمی کہہ دے تو شاید اپنی کنٹریز میں تھوڑا زیادہ بوال نہ مچے, لیکن کیونکہ انٹیلیجنس چیف جو پہلے رہ چکے ہیں کہہ رہے ہیں تو آبویسلی اس پہ تو شاید وہ نئی چیزیں ہیں. لیکن میں نے جتنا جہاں تک دیکھا ہے, نہ کشمیر پہ نہ انڈیا پاکستان کے ریلیشنز پہ ایسا کچھ ہے جو بہت نیا ہو. کچھ چیزیں ہیں جیسے انٹر ریلیشن آئی ایس آئی اور را کے بیچ میں, شاید کسی کو علم نہیں تھا کہ آئی ایس آئی اور را کے چیف ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی بھی بات کر سکتے ہیں.
لیکن اس بارے میں بی رمن جو ہیں انڈیا کے سابق ایک اور جو ہیں را کے سربراہ, انہوں نے بھی کتاب میں ذکر کیا تھا کہ 90 کی دہائی میں آئی ایس آئی اور را کے سربراہوں کی ملاقات ہوئی تھی.
بالکل.
اچھا, کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ دونوں کسی ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا حصہ ہیں اور بات آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان دونوں کا اپنا انڈیویجول ایک کوشش ہے, انفرادی کوشش ہے کہ بات کی انہوں نے؟
دیکھیے, یہ دونوں جو آفیشل جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, اسد درانی صاحب اور دولت صاحب, دونوں ایکچولی رادر اپنے کنٹریز میں بھی تھوڑے سے کنٹروورشل رہے ہیں. انہوں نے کافی پبلکلی بھی کہا ہے جس چیز کو ان کی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں کیا ہے, لیکن ضرور جیسے وہ مل رہے ہیں, انہوں نے لکھا ہے زیادہ تر چاوکرایا ڈائلگ میں یا دوسرے بلوسا گروپ کے ڈائلگ میں جیسے وہ ملے ہیں, ان گروپس کا ایک تو مہتو ہوتا ہے, ان گروپس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹرائل بلون کی طرح سے ہے کہ جب گورنمنٹ میں کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کے لیے تو شاید وہ ان گروپس کو نظر انداز کر دے, یا یہ دلت اور درانی کے بیچ میں جو کانورسیشن ہے اس کو نظر انداز کر دے. لیکن جب ایسا ماحول بنانے کی کوشش ہو جہاں پر گورنمنٹ ایک دوسرے سے پھر سے ڈائیلاگ کے تار چھیڑنا چاہتے ہیں, تب یہ بہت یوزفل ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور شاید کبھی ان کو ایک ذریعہ بھی مانتے ہیں.
اچھا, پاکستان میں تو جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف, انہوں نے جنرل اسد درانی کے اس بیان یا اس کتاب میں جو انٹرویو دیا ہے اس کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کیا انڈیا میں ممکن ہے کہ اے ایس دولت کے اس انٹرویو میں جو کتاب میں شائع ہوا ہے اس پر وہاں کوئی مطالبہ کرے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے قانونی؟
ایکچولی اس کتاب پہ تو نہیں ہوئی ہے, اگر پچھلے کتاب پہ انہوں نے ایک لکھا تھا کشمیر ایئرز, واجپائی ایئرز, تو ان کی جو پچھلی کتاب تھی اس میں تھوڑا زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کانٹروورسی تھی انڈیا میں, کیونکہ وہاں پر انہوں نے کافی ڈیٹیلز بھی دیے تھے کہ کس طرح سے وہ انہوں نے آپریٹ کیا کشمیر میں.
اور کئی کشمیری لیڈروں کو جو پیسے دیے تھے یا سہولتیں دی تھی اس کا بھی ذکر کافی کیا تھا,
تو اس وجہ سے لوگ کافی ناراض تھے. اور اس وقت پہ یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اس پہ لاگو ہونی چاہیے, لیکن پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. اس بار مجھے لگتا ہے آپ اگر لانچ کتاب کی لانچ کو دیکھیں تو وہاں پر ایک فارمر آئی بی چیف تھے, انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے لانچ پہ, مسٹر کے ایم سنگھ, اور انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ اس کتاب میں ایسے کچھ بھی نہیں ہے, نہ انڈیا کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے, جہاں انہوں نے کوئی بھی سیکرٹ یا ایسا کچھ کہا ہو جو لوگ آلریڈی نہیں جانتے ہوں.
یہ تھی دہلی سے سینئر صحافی, تجزیہ کار اور روزنامہ دی ہندو کی ڈپلومیٹک ایڈیٹر سہاسنی احتر. اور اس کتاب پر سوشل میڈیا میں بھی بڑی گرما گرم ٹرولنگ اور الزامات در الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. میں نے بی بی سی پاکستان کے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران میاں سے پوچھا کہ تنقید اور ٹرولنگ تو ہو رہی ہے, مگر مثبت باتیں کیا کہی جا رہی ہیں؟
اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ نے اس نارمل جو ایک دشمن کی کیفیت سے نکل کر دوسرے ملک کے ادارے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی, اور اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شاید اس سے بہتری کی صورتحال نکلے گی. تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ بڑی اچھی ایک بات ہے کہ دونوں ملکوں کے خفیہ اداروں کے سربراہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کم از کم ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہتری ہے.
اچھا, اس میں کتاب ظاہر آپ نے بھی دیکھی ہے کچھ اور لوگ جو پڑھ رہے ہیں, اس میں نئی بات کیا ایسی ہے جس سے کوئی بہت ہیجانی کیفیت بن رہی ہو؟
اس میں سب سے نئی بات یہ ہے کہ یعنی لوگوں کے لیے ایک دم سے حیرت کی بات لوگ کہہ رہے ہیں,
یعنی جو سوشل میڈیا پہ جو بات لوگ اظہار کر رہے
ہیں. بالکل, کہ آئی ایس آئی کا سربراہ جو ہے وہ را کے سربراہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہے. یہ بڑی ایک دلچسپ بات تھی ان کے لیے, کیونکہ یہ آپ اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو نواز شریف کا بیان ہے, پھر اس کے بعد انڈیا سے بیان آیا کہ جی جنرل باجوہ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے, تو اس سارے کانٹیکسٹ میں ایک دم سے ایک بات سامنے آنا جس کو پھر سیاسی جماعتیں اپنے اپنے حساب سے استعمال کر رہی ہیں پاکستان کے انتخابی ماحول کی وجہ سے. ورنہ جنرل دورانی اس میں سے بہت ساری باتیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے الجزیرہ کے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہوئے ہیں.
اچھا, دوسرے جو فورمز ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں ان پر کوئی خاص باتیں آ رہی ہیں؟
نہیں, ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ کامنٹ کر رہے ہیں, ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ کر رہا ہے کل سے.
یہ تھے بی بی سی پاکستان کے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران دیا, اور سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں, وقت کتنا بدل گیا ہے, انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں,
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ تہمینہ قریشی.
لارڈز میں جاری پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے. تاہم آئی سی سی کے اینٹی کرپشن افسران نے پاکستانی کھلاڑیوں کو فیلڈ میں اسمارٹ واچز پہننے سے منع کیا ہے. کھیل کے پہلے دن بابر اعظم اور اسد شفیق فیلڈ پر اسمارٹ واچز پہنے دیکھے گئے. آئی سی سی کے قوانین کے تحت میچ کے دوران اسمارٹ واچز پہننے پر پابندی ہے کیونکہ اس سے میچ فکسنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے. آئی سی سی کی جانب سے آج جاری ہونے والے بیان میں یاد دہانی کرائی گئی کہ قوانین کے تحت عمومی طور پر میچ سے پہلے تمام کھلاڑیوں کے فون اور اسمارٹ واچز کو ضبط کر لیا جاتا ہے اور میچ ختم ہونے پر یہ چیزیں لوٹا دی جاتی ہیں. بولر حسن علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی کے اینٹی کرپشن افسران نے پاکستانی کھلاڑیوں سے بات کی اور فیلڈ میں اسمارٹ واچز پہننے سے گریز کرنے کو کہا. حسن علی نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کس کھلاڑی نے اسمارٹ واچ پہنی تھی, مگر اب سب پلیئرز اس بات کا خیال رکھیں گے.
Really, I didn't know who's wearing, but yes, our anti-corruption officer and ICC anti-corruption officer came to us and they told us this is not allowed, so I think next time nobody will wear it.
کھیل کے پہلے دن حسن علی نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹیں لی تھیں. دن کے اختتام پر پاکستان نے انگلینڈ کے 184 کے سکور کے مقابلے میں 1 وکٹ کے نقصان پر 50 رنز بنا لیے تھے. پاکستان ویمن ہاکی ٹیم کی کھلاڑی افشا نورین نے آسٹریلیا کے علاقے کوئنز لینڈ کے ایک کلب کیئرنز کے ساتھ 3 مہینے تک کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے. پاکستان کی باکسنگ ٹیم جون کے آخر میں جرمنی میں منعقد ہونے والے کیمسٹری کپ باکسنگ ٹورنامنٹ میں حصہ لے گی. انڈین پریمیئر لیگ میں آج کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہو رہا ہے. انڈین پریمیئر لیگ کا فائنل سنڈے کو کھیلا جائے گا, جس کے لیے چنائی سپر کنگز کوالیفائی کر چکے ہیں. فٹ بال میں چیمپئنز لیگ کا فائنل کل لیورپول اور ریال میڈرڈ کے درمیان یوکرین کے شہر کیئو میں کھیلا جائے گا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی تہمینہ قریشی. شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان سے ملاقات منسوخ کرنے کے اگلے روز ہی بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی ابھی بھی کم جونگ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ ملاقات 12 جون کو ہو. اس خبر کی تفسیر کے لیے آئیے بی بی سی اردو .com پر. فی الحال سیربین کے نصفر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
سینٹ کے سابق چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی کی انڈین خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کے اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق آئینی ترمیمی بل پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی منظور کر لیا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکی حکومت کے نگراں ادارے سگار کا کہنا ہے کہ افغانستان کے کمزور حصوں کو مستحکم کرنے کی کوشش میں واشنگٹن نے کئی ارب ڈالر ضائع کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ ابھی بھی 12 جون کو ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہالی ووڈ کے پروڈیوسر ہاروی وائنسٹائن پر جنسی سکینڈلز اور الزامات کے بعد آج انہوں نے نیو یارک میں گرفتاری پیش کر دی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کی ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق اس کارروائی میں ایک عسکریت پسند ہلاک ہوا ہے، جبکہ مستونگ سے متصل ضلع قلات میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں بھی ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی اس پلنجی کے قریب پہاڑی علاقے میں کی۔ سیکیورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے حکام کے مطابق یہ کارروائی اس علاقے میں ایک کلدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ حکام نے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک عسکریت پسند ہلاک ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے شخص کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اگرچہ سرکاری حکام کے مطابق مارا جانے والے شخص فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوا اور اس کا تعلق ایک عسکریت پسند تنظیم سے تھا، لیکن آزاد ذرائع سے تاحال اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ادھر مستونگ سے متصل ضلع کلات میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ کلات میں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ واقعہ پارود میں پیش آیا۔ اہلکار کے مطابق اس علاقے میں نامعلوم افراد نے بارودی سرنگ بچھائی تھی، جس کے پٹنے سے بہادر خان نامی شخص ہلاک ہوا۔ اہلکار نے بتایا کہ ہلاک ہونے والا شخص پارود کا رہائشی تھا۔ بارودی سرنگ کے ایک اور دھماکے میں ہلاک ہونے والے سیکورٹی فورسز کے ایک اہلکار کی تدفین ضلع کچی کے علاقے باغ میں کی گئی۔ باغ میں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں سیکورٹی فورسز کے اہلکار کی ہلاکت ضلع کولو کے علاقے میں ہوئی تھی۔ دوسری جانب کلدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے ضلع کلات کے علاقے جوان اور کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے سنگزلہ میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ انڈیا میں آج کل مغربی اتر پردیش کے کیرانا پارلیمانی حلقے کا ضمنی انتخاب سرخیوں میں آ رہا ہے۔ وہاں حزب اختلاف اور حکمران بی جے پی کے درمیان براہ راست مقابلہ ہو رہا ہے، اور تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتیجے سے یہ معلوم ہوگا کہ آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات کیا سمت اختیار کر سکتے ہیں۔ انتخابی مہم میں محمد علی جناح کا نام بھی خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
انڈیا میں بانی پاکستان محمد علی جناح آج کل کافی ڈیمانڈ میں رہتے ہیں، خاص طور پر انتخابات کے دوران۔ جنوبی ریاست کرناٹک کے الیکشن میں ان کا ذکر رہا، اور اب مغربی اتر پردیش کے کیرانا پارلیمانی حلقے کے ضمنی انتخاب میں بھی کافی زور شور سے ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ جناح ایک طرح سے بی جے پی کی انتخابی مہم کی علامت بن گئے ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ یہاں جناح نہیں چلیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بی جے پی جناح یا پاکستان کے نام پر ووٹروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ علاقائی جماعت راشٹریہ جنتا دل نے ایک مسلمان سابق رکن پارلیمان بیگم تبسم حسن کو اپنا امیدوار بنایا ہے، اور انہیں حزب اختلاف کی زیادہ تر جماعتوں کی براہ راست یا بالواسطہ حمایت حاصل ہے۔ ان میں کانگریس، سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی بھی شامل ہیں۔ راشٹریہ لوک دل بنیادی طور پر کسانوں کی پارٹی ہے۔ پارٹی کے رہنما جینت چودھری نے ایک تقریر میں کہا کہ یہ کسانوں کا علاقہ ہے، یہاں ان کے مسائل پر بات ہوگی، یہاں جناح نہیں گنا چلے گا۔ کیرانا میں کسانوں کی بڑی تعداد ہے، اس لیے مقامی لوگوں کی دلچسپی اپنی فصل میں زیادہ ہے۔ وہاں گنے کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے، اور کسان پریشان ہیں کیونکہ چینی ملوں میں ان کے بقایا جات کی ادائیگی رکی ہوئی ہے۔ اس لیے مقامی لوگوں نے یہ نعرہ دیا ہے کہ اٹھ گیا گنا دب گیا جناح، یعنی یہاں جناح کی تصویر نہیں گنے کے پیمنٹ کا مسئلہ زیادہ اہم ہے۔
گنا 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 گنا
ریاست میں بی جے پی کی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کے لیے یہ الیکشن انتہائی اہم ہے، کیونکہ آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے اس الیکشن سے ووٹروں کے موڈ کا اندازہ ہوگا۔ آدتیہ ناتھ ایک طاقتور رہنما ہے، لیکن چند ماہ قبل بی جے پی گورکھپور سے لوک سبھا کی وہ سیٹ بھی ہار گئی تھی جو خود آدتیہ ناتھ نے ہی خالی کی تھی، اس لیے کیرانا کا الیکشن بہت اہم ہو گیا ہے۔ بی جے پی نے مرگانکا سنگھ کو اپنا امیدوار بنایا ہے، جن کے والد حکم سنگھ کے انتقال سے یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ سن 2014 کے پارلیمانی الیکشن سے پہلے مظفر نگر میں ہندو مسلم فساد ہوا تھا اور بی جے پی کو الیکشن میں فائدے کے لیے مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام کا سامنا رہا تھا۔ اس لیے سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ کیا اس الیکشن میں ہندو ووٹر مسلمان امیدوار کو ووٹ دیں گے؟ وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ،
کوئی جاتی کا نعرہ دے رہا ہوگا، کوئی سوئم اپنے استتو کا نعرہ دے رہا ہوگا، کوئی کسانوں کی بات کر رہا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے کہ گنا یا جنا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ گنا ہمارا مدعا ہے، لیکن جنا کی تصویر بھی نہیں لگنے دیں گے ہم لوگ۔
تو مقامی لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
ہماری جو غلطی پچھلے الیکشن میں ہوئی اس کا پچھتاوا آج ہمیں بہت بھاری پڑ رہا ہے۔
پیمنٹ 14 دن میں گئے تھے، کہاں ہے 14 دن کا؟ پورا دسمبر کا بھی پیمنٹ نہیں۔
پیمنٹ کا کہاں ہے ہمارا 14 دن کا پیمنٹ؟ ڈیزل کہاں، بل کہاں پہنچا دیا انہوں نے؟ کسان تو مار دیا سرکار نے۔
زیادہ تو اپنا اتیاچار ہٹ رہا، گنڈا گردی ہٹ رہی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور یہ وکاس بھی ہو رہا بہت
کچھ۔
سماج وادی کی سرکار ہوتی تیرے ہاتھ میں تو ڈنڈا کھوج کر صاف جاتے ہیں۔
کیرانا میں پیر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور نتائج کا اعلان 31 مئی کو کیا جائے گا۔ حزب اختلاف کی جماعتیں جو کرناٹک کے الیکشن کے بعد متحد ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ امید کر رہی ہوں گی کہ اس الیکشن میں جناح پر گنا بھاری پڑ جائے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اب بھارت کے بعد ایک عالمی خبر کا ذکر کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی ابھی بھی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ اگلے ماہ کی 12 تاریخ کو ملاقات ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات یہ کہہ کر منسوخ کر دی تھی کہ اس وقت ملاقات کرنا نامناسب ہوگا، لیکن اب امریکی صدر نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، یہ 12 جون کو بھی ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے گزشتہ روز اور آج کے بیانات کے درمیان اس سربراہ ملاقات کے حوالے سے خاصی بحث ہو رہی ہے۔ تفصیل سنیے اس بارے میں نازیہ گلزار سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی مجوزہ تاریخی ملاقات کی منسوخی کے بعد شمالی کوریا نے کہا ہے کہ ملک کے سربراہ کم جونگ ان کسی بھی وقت اور کسی بھی صورت میں امریکی صدر سے ملاقات کرنے کو تیار ہیں۔ شمالی کوریا کے نائب وزیر خارجہ نے امریکی صدر کی جانب سے دونوں ممالک کے سربراہان کی ملاقات منسوخ کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ادھر اس اقدام پر عالمی برادری کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لیو کانگ کہتے ہیں کہ فریقین کے بیانات سے لگتا ہے کہ ملاقات کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔
اس صورتحال پر چین کا موقف بالکل واضح ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شمالی کوریا اور امریکہ کی ملاقات شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کی تخفیف میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ اور شمالی کوریا تحمل سے کام لیتے ہوئے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی خاطر اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کے تحفظات دور کریں گے۔
کانگریس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین ان پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں فرانسیسی ہم منصب کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ملاقات منسوخ ہونے پر افسوس ہے، لیکن انہوں نے مذاکرات جاری رہنے کی امید کا اظہار بھی کیا۔
کم جونگ ان نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرتے ہوئے جوہری تجربات کرنے کے مقام پر موجود سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سنا کہ امریکہ کی جانب سے ملاقات کو منسوخ کر دیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ مذاکرات کا تسلسل جاری رہے گا اور ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات کے بغیر یہ توقع کرنا بہت مشکل ہے کہ شمالی کوریا کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔
اس موقع پر فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے بھی ملاقات کے منسوخ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے گہری گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونے کے راستوں کی تلاش جاری رکھیں۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے صدر ٹرمپ کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کی تحویل میں موجود جاپانی شہریوں کی رہائی سمیت دیگر امور پر پیش رفت کے بغیر یہ ملاقات بے معنی ہے۔
ملاقات کی منسوخی قابل افسوس ہے، لیکن میں صدر ٹرمپ کے فیصلے کا احترام اور حمایت کرتا ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ شمالی کوریا اور امریکہ کی یہ ملاقات جوہری اور میزائل کے حوالے سے معاملات کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے بھی اس ملاقات کی منسوخی پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سلامتی سے متعلق اہلکاروں کو ہنگامی بات چیت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اس اقدام پر جنوبی کوریا کے عوام اپنے رد عمل کا اظہار کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کو عوام کی خاطر خود کو بدلنا ہوگا۔ شمالی کوریا کی جانب سے غیر مناسب بیانات جس میں دوسرے فریق کا احترام شامل نہ ہو غلط ہیں۔
میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا ایک ایسے وقت پر یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے جب شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے تجربے کے مقامات کو تباہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا فیصلہ درست نہیں، مجھے اس پر بہت افسوس ہوا ہے۔
نامہ نگاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ سربراہ ملاقات کی تیاریوں کے سلسلے میں شمالی کوریا کی جانب سے تسلی بخش جواب نہیں مل رہا تھا، جس سے یہ خدشات جنم لے رہے تھے کہ اس ملاقات کے مثبت نتائج برآمد نہیں ہو سکیں گے۔
صدر ٹرمپ کے گزشتہ روز اور آج کے بیانات کے درمیان اس سربراہ ملاقات کے حوالے سے خاصی بحث اتری ہے، اور اس کی تفصیل بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ مگر تازہ خبر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی ابھی بھی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ اگلے ماہ کی 12 تاریخ کو ملاقات ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات یہ کہہ کر منسوخ کر دی تھی کہ اس وقت ملاقات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اور اس سیاسی خبروں کے بعد ذرا کچھ آرٹ اور فلموں کی باتیں۔ گزشتہ دنوں بالی ووڈ کی سٹار ہیروئن دیپیکا پاڈوکون کو امریکی میگزین ٹائم نے سن 2018 کی سب سے زیادہ اثر انگیز شخصیت میں سو شخصیات میں شامل کیا ہے۔ اسی ہفتے وہ فرانس کے سالانہ فلمی میلے میں بھی آئی تھیں کینز میں، تو وہاں پہ صحافی عتیقہ چودھری نے دیپیکا پاڈوکون سے ملاقات کی اور ان کے کریئر اور ذات کے حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کی۔ آپ بھی سنیے۔
دیپیکا پاڈوکون چھوٹی سی تھی، ڈز شی ایور امیجن کہ آج شی وڈ بی ان ٹائم 100 بائی وین ڈیزل کمنٹنگ اباؤٹ یو؟
کبھی نہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور اس سال بھی میں نے یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا۔ تو بہت اچھا لگتا ہے کہ الگ الگ دیشوں سے، پورے دنیا سے، الگ الگ فیلڈ سے لوگوں کو چنا گیا، اور میرا نام بھی تھا وہاں پر۔ اور فلموں کے لیے اوارڈ ملنا ایک بات ہے، پر ایز پر ایک اگر اوور آل اگر دیکھا جائے، اور اسپیشلی جن سے یہ ریکگنیشن ملا مجھے، بہت اچھا لگتا ہے۔
یو آلسو مینشنڈ اباؤٹ دی جینڈر پے گیپ، از دیئر سچ اے تھنگ ان انڈیا؟
یس۔
ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ بیکاز پھر بھی ایک عورت کا جو پوزیشن ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیں لڑنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، کوئی بھی بات ہو،
اور لڑنا چاہیے۔ بہت بار لڑنے کے لیے ہم ڈرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے لڑیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، یا بہت اتنے سالوں سے ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہم چپ بیٹھے۔ بٹ آئی تھنک اٹس اوکے ٹو فائٹ فار تھنگز دیٹ آر رائٹ۔
Moving on, mental health is such a big issue in the UK and a global issue. You came out and spoke about your personal experiences on mental health. You coming out changed all that, I think, for a lot of South Asian people. Can you tell us a bit about what was it that you went through, and why did you come out and spoke about it?
ये जानना ज़रूरी है कि ये कभी भी किसी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. इट्स नॉट, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है मेंटल इलनेस के बारे में, जैसे सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वालों को होता है या सिर्फ पैसे वालों को होता है या सो देर आर अ लॉट ऑफ नोशंस. And I think it's important for us to highlight the fact that it can happen to absolutely anybody.
What is it that, especially in our community, mein, log they baat nahi karna chahte, they ignore the fact that mental health even exists?
Jaise hum physical illnesses ko treat karte hain, jaise hum physical illnesses ke jo symptoms hai usko pehchante hain, phir hum doctor ke paas jaate hain, hum dawaiyan lete hain, waise hi mental illness ko bhi agar hum us tarah se dekha jaye, कि मेंटल इलनेस भी कभी भी किसी को भी हो सकता है, और जितना ज़्यादा हम उसके बारे में बात करेंगे, हम उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आई थिंक धीरे धीरे जो स्टिग्मा है मेंटल इलनेस को लेकर वो शायद कम होगा.
बॉलीवुड की स्टार हेरोइन दीपिका पादुकोण को अमरीकी मैगजीन टाइम ने सन 2018 की सबसे ज़्यादा असरंगेज 100 शख्सियात में शामिल की है, और इसी वजह से सहाफ़ी अतीका चौधरी ने उनसे फ्रांस के शहर कैंस में बात की थी. सैरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं.
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
Lights, camera, action.
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं.
बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन, फिल्म हिट रही या मिस?
कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है?
हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, औरों को भुला सके.
बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें, बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें, फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कंट्रोवर्सीज, पर्दे के पीछे क्या है, सुनिए ये सब कुछ हर शनिचर की शाम सैरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ.
और सैरबीना बीबीसी उर्दू सर्विस सुन रहे हैं, और अब वक्त हुआ है हफ्तावार खेलों की खबरों पर तबज़े और तज़िए का प्रोग्राम खेल के मैदान से. तरतीब व पेशकश है अब्दुल रशीद शकूर.
England's innings has come to a rather desolate and dismal end. 184 all out.
20 विकेट आप लेंगे तो टेस्ट मैच जीतेंगे.
मफूकुल फितरत किस्म का इंसान है.
धोनी की सफलता का राज ये है कि वो मेंटली बहुत टफ थे.
दोनों टीमों का जो डिफेंस है उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो आप फाइनल बहुत हाई स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
दो साल से इंग्लैंड में जीतने की आदत, क्या इस बार भी कायम रहेगी? एबीडी वेलियर्स में ऐसी क्या खास बात जो दूसरों में नहीं? महेंद्र सिंह धोनी के सदाबहार रहने का क्या राज, और चैंपियंस लीग का फातेह कौन? खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम. पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें लॉर्ड्स में पहले टेस्ट मैच में मध्य मुकाबिल हैं, और आज इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन है. गुज़िश्ता रोज टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन जो कुछ हुआ वो उसके लिए किसी तौर भी अच्छा ना था.
Wood aimed for the pull. He got through the shot. And with that, England's innings has come to a rather desolate and dismal end. 184 All out.
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुसलसल तीसरे साल इंग्लैंड में है. 2016 में उसने मिसबाहुलक की कयादत में टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर खेली, जबकि गुज़िश्ता साल सरफराज अहमद की कप्तानी में वो चैंपियंस ट्रॉफी की फातह बनी थी. तो क्या जीत की ये आदत इस बार भी बरकरार रहेगी? इस बार पाकिस्तानी टीम के टेस्ट सीरीज में क्या इम्कानात हैं? ये सवाल मैंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान से किया.
टेस्ट मैच क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम काफी इनएक्सपीरियंस कह सकते हैं. आपके पास वो यूनुस और मिसबा वाला गैप बार बार आपको नजर आता है, क्योंकि बैटिंग में वो एक्सपीरियंस और वो लीडरशिप नहीं है इस वक्त. लेकिन क्यों नहीं अचीव कर सकते, ज़रूर अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके फैक्टर्स बहुत आपके लिए فیوریبل جانے ہوں گے آپ کی بالنگ. دیکھیے ٹیسٹ میچ کرکٹ جو ہے وہ بالرز ہی جتاتے ہیں, 20 وکٹیں آپ لیں گے تو ٹیسٹ میچ جیتیں گے. پاکستان کی بالنگ اس دفعہ ایکوریٹ اور کنڈیشنز کے مطابق اپنی ویلیو دکھا سکے تو پھر آپ کے پاس بہت بڑے چانسز ہیں.
ماجد خان سے میں نے پوچھا کہ جمی اینڈرسن اور اسٹوئرٹ براڈ اس سیریز میں پاکستانی بیٹسمینوں کے لیے کتنا خطرہ بن سکتے ہیں, کیونکہ ان کی مجموعی طور پر 900 سے زیادہ وکٹوں کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت.
انگلینڈ کے لیے 941 وکٹیں کوئی عام بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں آج کل تو اینڈرسن کی پیس کم ہوئی ہے, براڈ کی بھی پیس کم ہوئی ہے. اینڈرسن نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیا ہے اور ابھی تک وہ اپنی لائن اور لینتھ اور جو سوئنگ کرتے ہیں وہ بڑے طریقے سے اور بڑے ایکوریٹلی کرتے ہیں. براڈ پہ تھوڑا سا ٹف ٹائم آیا ہے, اس سے وکٹیں اتنی نہیں مل رہی, ایکشن اب انہوں نے چینج کیا ہے, کہتے ہیں کہ آئی ایم فیلنگ بیٹر, لیکن تھوڑا سا پریشر ان پہ ضرور ہے کیونکہ اوورسیز انہوں نے پرفارم نہیں کیا, ایشز میں پرفارم نہیں کیا اور کافی دیر ہو گئی کہ انہوں نے کوئی میچ وننگ پرفارمنس جیسے وہ کرتے ہوتے تھے کہ ایک ہی میچ میں 7-8 وکٹیں یا ایک سپیل میں میچ ٹرن راؤنڈ کر دے, وہ ان سے نہیں ہو رہا. ظاہر ہے ایکسپیرینسڈ بالرز ہیں, انگلش کنڈیشنز ہیں وہاں پہ, یہ بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں ایک فیکٹر تو ہے, لیکن ایسا فیکٹر نہیں ہے کہ جو بالکل ہی ایک طرف سیریز کو سوئنگ کر دے. بالنگ کنڈیشنز ہوئی تو پاکستان کے بالرز کے پاس بھی وہ ٹولز ہیں کہ ان کو ٹربل کر سکتے ہیں, بال سوئنگ ہوگا, سوئنگ بالرز ہیں آپ کے پاس, ایکوریٹ بالرز ہیں, عباس بہت ایکوریٹ ہے, عامر ایکوریٹ ہے.
جنوبی افریقی بیٹسمین اے بی ڈی ویلیئرز نے بین الاقوامی کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا. ہر زاویے سے گیند کو باؤنڈری کی راہ دکھانے کے لیے مشہور اے بی ڈی ویلیئرز نے شائقین کو بہترین تفریح فراہم کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا سب سے بڑا اسکور 278 رنز ناٹ آؤٹ پاکستان کے خلاف ابو ظہبی ٹیسٹ میچ میں تھا, جس میں پاکستان کے کپتان مصباح الحق تھے. مصباح الحق سے میں نے پوچھا کہ اے بی ڈی ویلیئرز کو ورلڈ کلاس بیٹسمینوں میں کس مقام پر دیکھا جائے گا.
ایکسیپشنل کیریئر, ایکسیپشنل پلیئر ہے بالکل, بہت زیادہ صلاحیتیں, جس کو ہم کہتے تھے کہ جب بھی ہمارا سامنا ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ مفوق الفطرت قسم کا انسان ہے, جیسے ہمیں بلیو ہی نہیں ہوتا کئی دفعہ اس قسم کی شارٹیں کھیلنا, اس قسم کے کیچز لینا, مطلب یہ بھی ہم ہمیشہ کہتے ہیں از آؤٹ آف دس ورلڈ. ایسے پلیئر جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, جن کو سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ میں, جو بہت زیادہ انٹرٹین کرتے ہیں, جن کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے, کھیلتے ہوئے مزہ آتا ہے, وہ اب انٹرنیشنل کرکٹ پہ نہیں کھیلیں گے. اور آئی تھنک ایٹ دی ایج آف 34 بہت ارلی ہے, جس طرح لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہوگی.
چنئی سپر کنگز 2 سال کے وقفے کے بعد آئی پی ایل میں آئی ہے اور چھا گئی ہے. اس نے سن رائزرز حیدرآباد کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی ہے, جس میں کھلاڑیوں کی انفرادی کارکردگی تو اپنی جگہ اہم, لیکن مہندر سنگھ دھونی کی اپنی بیٹنگ اور قائدانہ صلاحیتوں کا کردار بھی بھولنے والا نہیں. آخر ایم ایس دھونی کے سدا باہر رہنے کا کیا راز ہے؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ دلی سے آدیش کمار گپتا.
کون جانتا تھا کہ 2 سال کا بین جھیلنے کے بعد چنئی سپر کنگز آئی پی ایل کے 11th سیزن میں واپسی کرے گی تو اپنے سابق اور جانے پہچانے کپتان مہندر سنگھ دھونی کا ساتھ پا کر ویسے ہی نکھر اٹھے گی جیسے بارش کی بوچھار پا کر سوکھی زمین. 2 بار کی چیمپئن چنئی سے دور ہو کر دھونی جیسے دھرندر کی چمک بھی آئی پی ایل میں پھیکی پڑ گئی تھی. وہ سال 2016 میں رائزنگ پونے سپر جوائنٹس کے کپتان بھی بنے, لیکن ٹیم سپر 4 تک بھی نہیں پہنچی, ان کی کپتانی بھی چلی گئی. حالانکہ انہوں نے کپتان اسٹیو سمتھ کا پورا ساتھ دیا اور ٹیم فائنل میں ممبئی انڈینز سے محض 1 رن سے ہاری, لیکن اس مرتبہ تو دھونی بالکل الگ انداز میں کھیل رہے ہیں. پنجاب کے خلاف 79, بنگلور کے خلاف 70 اور 31, دلی کے خلاف 51, کولکاتہ کے خلاف 43 اور راجستھان کے خلاف 33 رنز بنا کر انہوں نے اپنی زبردست فارم دکھائی. ان تمام اننگ کے دوران وہ ناٹ آؤٹ رہے. ویسے انہوں نے ابھی تک آئی پی ایل میں اس مرتبہ 15 اننگ میں 9 بار ناباد رہتے ہوئے 455 رنز بنائے ہیں. ان کا اسٹرائک ریٹ 150 سے تھوڑا اوپر ہے. وہ 30 چھکے بھی ٹھوک چکے ہیں. تو کیا دھونی خود ہی چنئی سپر کنگز کو چیمپئن بنا کر دم لیں گے؟ کرکٹ ایکسپرٹ وجے لوکپلی کہتے ہیں,
جب جب کرٹکس نے بولا کہ دھونی کی کرکٹ جرنی ختم ہونے کو آ رہی ہے, تب انہوں نے تگڑا جواب دیا ہے اپنے بلے سے, اپنی کرکٹ تھنکنگ سے. جو 2 سال چنئی سپر کنگز باہر رہی, دھونی نے ایسا لگتا ہے جیسے ٹھان لیا ہے, اپنے فینس کو اور کرٹکس کو ایک ہی میسج دے رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی بہت کرکٹ باقی.
آئی پی ایل ہی نہیں, دھونی نے تو بھارتی ٹیم میں بھی اپنے پاؤں جمع رکھے ہیں. وجہ بتاتے ہیں ایک اور کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن.
دھونی کی سفلتا کا راز یہ ہے کہ وہ مینٹلی بہت ٹف تھے. حالانکہ پارسو پٹیل اور دنیش کارتک ان سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے تھے, اس کے باوجود جب دھونی کو جگہ ملی انڈین ٹیم میں تو وہ جگہ انہوں نے کھوئی نہیں, اور جو بھی چیلنجز آئے اس کے ساتھ کوپ کیا.
ویسے دھونی کے کھاتے میں اتنی کامیابیاں ہیں کہ انہیں تھوڑے میں بتانا بے حد مشکل, لیکن دھونی اس کے محتاج بھی نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ دھونی ہونے کے کیا معنی ہیں. تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں وجے لوکپلی.
نہ وہ پچ پہ ناچتے ہیں کودتے ہیں اوروں کی طرح, ادھر ادھر بھاگتے ہیں بلہ ہوا میں گھماتے ہوئے. ان کا جو سٹیبلٹی ہے, ان کے پاس آتم وشواس تو ہے. اس آتم وشواس کو انہوں نے اب ایک سپریمیسی جسے کہتے ہیں کہ بھئی میں کریز کا راجا ہوں. پچھلے 2 سال میں دیکھیں گزب کی انہوں نے بیٹنگ کی ہے, گزب کا مارگ درشن کرتے ہوں اور ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے. بھارتی کرکٹ بہت ہی بھاگیشالی رہی ہے کہ ان کو اتنا بڑا پلیئر ملا.
تو آئی پی ایل کا 11واں سیزن اور 37ویں سال پر دستک دیتی عمر کے باوجود آج بھی لاجواب ہیں دھونی, اور چنئی کو فائنل میں پہنچا کر انہوں نے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ پرانے ساتھیوں کے بنا بھی کامیابی کی راہ دکھائی جا سکتی ہے.
Liverpool will play for that big trophy against Real Madrid.
چیمپئنز لیگ کا فائنل کل ریال میڈرڈ اور لیورپول کے درمیان ہے. ریال میڈرڈ نے سیمی فائنل میں بائن میونک کو زیر کیا تھا, جبکہ لیورپول نے روما کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی. ریال میڈرڈ مسلسل 3rd سال یہ ٹائٹل جیتنے کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے, جبکہ لیورپول کی نظریں 13 سال میں پہلے ٹائٹل پر ہیں. میں نے تجزیہ کار ریحان الحق سے پوچھا کہ دونوں ٹیموں کے کھیلنے کے انداز کو دیکھتے ہوئے کس طرح کے فائنل کی توقع کی جا سکتی ہے.
اگر آن پیپر آپ دونوں ٹیموں کا کمپیرزن کریں تو آبویسلی ریال میڈرڈ کے پاس بہتر پلیئر ہیں آن پیپر ایٹ لیسٹ, لیکن ایز اے ٹیم لیورپول کے آؤٹ اسٹینڈنگ چانسز ہیں. جس طرح وہ کاؤنٹر اٹیک کے اوپر فٹ بال کھیلتے ہیں, جتنی وہ پریسنگ کرتے ہیں, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لیورپول کے اگینسٹ فلانی ٹیم بہت بری ڈیفینڈنگ کر رہی ہے. لیکن اس سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا وہ پریشر میں ڈالتے ہیں دوسری ٹیم کو, تو وہ خود ہی غلطیاں کرتی ہے ٹیم. دونوں ٹیموں کا جو ڈیفینس ہے اس کے اوپر بڑے کوشچن مارکس ہیں. تو آپ فائنل بہت ہائی اسکورنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. نارملی چیمپئنز لیگ فائنل اتنے ہائی اسکورنگ نہیں ہوتے, لیکن اس سیزن, اس سے پچھلے سیزن بھی ہم نے دیکھا کہ ناک آؤٹ گیمس کے اندر اب مینیجرز یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ٹیم اٹیکنگ فٹ بال کھیلے. اور اب تو جتنے گول فائنلز سیمی فائنلز میں ہوتے ہیں تو اس کے مطابق آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہت ہی شاندار اور نیوٹرلز کے لیے بڑا انجوائے کرنے والا میچ ہوگا. لیکن دونوں ٹیمز کے فینس کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے, کیونکہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ بڑی والٹائل سی ٹیمیں, کسی بھی وقت گول کر سکتے ہیں اور کسی وقت بھی کوئی غلطی کر کے گول کھا بھی سکتے ہیں.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
بینکاک میں چین اور جاپان 30ویں مینس ٹامس کپ اور 27ویں اوور کپ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. ٹامس کپ میں چین نے آسٹریلیا کو 5-0, فرانس کو 5-0 اور انڈیا کو بھی 5-0 سے ہرایا. بنگلہ دیش نے افغانستان کے خلاف 3 میچوں کے 2020 کرکٹ سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. یہ سیریز اگلے ماہ کی 3 تاریخ سے انڈیا کے شہر دہرادون میں کھیلی جائے گی. ساؤتھ افریقہ ویمن کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف 3 میچوں کی 2020 سیریز 3-0 سے جیت لی. اس سے پہلے اس نے 5 میچوں کی ون ڈے انٹرنیشنل سیریز 5-0 سے جیتی. انڈونیشیا میں پہلی ایشین ویمن سرکل کبڈی چیمپئن شپ ختم ہو گئی ہے. فائنل میں انڈیا نے پاکستان کو 47-27 سے ہرا کر گولڈ میڈل حاصل کیا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
آپ سن رہے تھے عبدالرشید شکور کا ترتیب دیا ہوا کھیل کے میدان سے. نیو یارک میں حکام نے ہالی ووڈ کے پروڈیوسر ہاروی وائنسٹائن پر ریپ اور 2 خواتین کی جانب سے متعدد جنسی حملوں کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی ہے. ہاروی نے آج ہی اپنے آپ کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے پولیس کے حوالے کیا تھا. پولیس کے مطابق ہاروی وائنسٹائن پر دو خواتین کی جانب سے ریپ اور غیر قانونی سیکس، جنسی حملے اور نامناسب جنسی رویہ برتنے کے الزامات لگائے ہیں، تاہم ہاروی وائنسٹائن کے وکیل نے تمام الزامات مسترد کیے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے آپ آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی، پروڈیوسر تھے سلیم قاضی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی پیم ٹیلر، جبکہ اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی اسرار الحق نے۔ ثقلین امام کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت، مگر آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
سینٹ کے سابق چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کے انڈین خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کے اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق آئینی ترمیمی بل پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی منظور کر لیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ سے ابھی بھی 12 جون کو ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہالی ووڈ کے پروڈیوسر ہاروی وائنسٹائن پر جنسی سکینڈلز اور الزامات کے بعد آج انہوں نے نیو یارک میں گرفتاری پیش کر دی۔ کانگو میں دریا پر کشتی الٹنے سے تقریباً 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈیا کی حکومت نے ملک میں بڑھتے ہوئے جنسی کرائم کے باعث جنسی جرائم میں ملوث مجرموں کی فہرست بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔